بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین اور آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے پیغمبر امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ اعراف کی 158 آیت کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا، قاری تھے علی اربابی۔ سامعین، ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، آج پیر ہے 26 مہر 1400 ہجری شمسی مطابق 11 ربیع الاول 1443 ہجری قمری اور 18 اکتوبر 2021 عیسوی۔ ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں، رپورٹ اور سیاسی گفتگو شامل رہے گی۔ پھر آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا، یادوں کے جھروکے۔ پھر آپ سامعین علاقائی حالات و واقعات کے تناظر میں ہمارا ہفتہ وار پروگرام سماعت فرمائیں گے آس پاس۔ پھر اخبارات و جرائد کی شہ سرخیوں اور کچھ تفصیلی خبروں اور مختصر مقالے پر مبنی پروگرام پیش کیا جائے گا آئینۂ صحافت۔ پروگرام آئینۂ صحافت کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام افکار و نظریات، اور اقتصادی خبروں اور کچھ اقتصادی تجزیاتی رپورٹوں پر مبنی پروگرام ہوگا اقتصاد نامہ۔ سامعین یہ تو رہی ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ انٹرنیٹ پر آپ لائیو نشریات سننے کے لیے ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، پتہ ایک مرتبہ پھر نوٹ فرما لیں، urdu.sahar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں سماعت فرمائیں۔ وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا۔
تین نئے زرعی قوانین۔
جی ہاں سامعین، پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ داعش افغانستان میں امریکہ کے شکست خوردہ منصوبے کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ جنرل محمد باقری روسی وزیر دفاع کی باضابطہ دعوت پر ایک اعلی سطحی فوجی اور دفاعی وفد کے ہمراہ روس کے دورے پر ماسکو پہنچے ہیں۔ ہندوستان میں سانحے لکھیم پور کے خلاف اور مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ امور اجے مشرا کے استعفے کے مطالبے کے سلسلے میں کسانوں نے آج ملک کی مختلف ریاستوں میں ریل رو کو مہم چلائی۔ عراق میں عام انتخابات کے نتائج کے خلاف مختلف شہروں میں عوام کے احتجاجی مظاہرے جاری ہیں، اور فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس سے وابستہ القسام بریگیڈ نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ فلسطینی قیدیوں کی رہائی کا وقت قریب ہے۔ خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ داعش افغانستان میں امریکہ کے شکست خوردہ منصوبے کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ صدر ایران نے کابینہ کے اجلاس میں حسن کاظمی قمی کو افغانستان کے امور میں اپنا خصوصی نمائندہ مقرر کرنے کے بعد کہا کہ داعش گروہ افغانستان میں امریکہ کے شکست خوردہ منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے کام کر رہا ہے، اور اس کا مقصد افغانستان میں مذہبی اختلافات کو ہوا دے کر خون خرابے اور بدامنی کو ہوا دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں نمازیوں پر دہشت گردانہ حملوں میں سینکڑوں افراد کے شہید اور زخمی ہونے سے ایک بار پھر امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلوب مجروح ہوئے ہیں۔ صدر ایران نے متاثرہ کنبوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہوئے عالم اسلام کے علماء اور بین الاقوامی اداروں سے اپیل کی کہ وہ افغانستان کی بحرانی صورتحال پر توجہ دیں۔ صدر سید ابراہیم رئیسی نے مزید کہا کہ افغانستان میں عدم استحکام اور بدامنی پھیلانے کے امریکی منصوبے کے تحت انجام پانے والے دہشت گردانہ واقعات کا دائرہ بڑھتا جا رہا ہے اور اس ملک کے حکام سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ امن و استحکام کے تحفظ کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ عوام کے تحفظ میں خود عوامی توانائیوں سے غافل نہ ہوں۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور وینزویلا کے وزرائے خارجہ نے تہران میں اپنی ملاقات میں باہمی تعاون کی 20 سالہ دستاویزات کی تدوین پر اتفاق کیا ہے۔ ایران اور وینزویلا کے وزرائے خارجہ نے اپنی ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس میں شرکت کی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ دونوں ملکوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ باہمی تعاون کی 20 سالہ دستاویزات تیار کی جائیں اور اس سلسلے میں دونوں ملکوں کے اقتصادی تعاون کے مشترکہ کمیشن کا اجلاس رواں سال کے آخر تک تہران میں منعقد ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ تہران وینزویلا کے عوام اور صدر نکولس مادورو کی بھرپور حمایت کرتا ہے کہا کہ پچھلے دنوں افریقی ملک کیپ ورڈ میں وینزویلا کے ایک سفارتکار کو گرفتار کر کے امریکہ منتقل کیے جانے کے اقدام کو ہم اغوا اور راہزنی سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ امریکہ کے ذریعے وینزویلا کے اقتدار اعلی کی خلاف ورزی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا ہے کہ علاقے کے ممالک اپنے یہاں غاصب صہیونی حکومت کی موجودگی کے خطرات اور اس مسئلے کی حساسیت پر بھرپور توجہ دیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے آج اپنی ہفتے وار پریس کانفرنس میں ایران کے شمال مغربی سرحدوں کے قریب جمہوریہ آذربائیجان کی فوجی مشقوں کے بارے میں ایران پریس کے نامہ نگار کے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ فوجی مشقیں ہر ملک کا ایک فطری حق ہے۔ انہوں نے کہا کہ فوجی مشقوں سے ہٹ کر علاقے میں غاصب صہیونی حکومت کی موجودگی کے مسئلے کی حساسیت پر علاقے کے تمام ممالک کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ غاصب صہیونی حکومت کی غیر قانونی اور ناجائز موجودگی علاقے میں بدامنی کا باعث ہے اور اس مسئلے کو ہرگز نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے عراق کے سیاسی حالات کے بارے میں کہا کہ ایران عراق میں ہوئے پارلیمانی انتخابات کا خیر مقدم کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عراق میں جو کچھ واقعات پیش آ رہے ہیں وہ اس ملک کے اندرونی مسائل ہیں اور ان سے عراق کے عوام اور مختلف جماعتوں اور گروہوں کو ہی نمٹنا ہوگا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے افغانستان کے پڑوسی ملکوں کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے بارے میں بھی کہا کہ آئندہ بدھ کو تہران میں اس اجلاس کی تیاری ہے اور ایران اس اجلاس کی میزبانی کر رہا ہے۔ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ جنرل محمد باقری روسی وزیر دفاع کی باضابطہ دعوت پر ایک اعلی سطحی فوجی اور دفاعی وفد کے ہمراہ روس کے دورے پر ماسکو پہنچے ہیں۔ ماسکو پہنچنے پر ایران کی مسلح افواج کے سربراہ جنرل باقری کا ماسکو میں ایران کے سفیر اور روس کے اعلی دفاعی اور فوجی عہدیداروں نے استقبال کیا۔ انہوں نے ماسکو پہنچنے پر اپنے بیان میں کہا کہ ایران اور روس کے درمیان دفاعی تعاون ایران کی موجودہ حکومت کی اس پالیسی کے تناظر میں ہے جس کے تحت وہ مشرق کو زیادہ اہمیت دیتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے صدر رئیسی مشرقی ملکوں اور ایشیائی ممالک کو خاص اہمیت دیتے ہیں اور اب ایران شنگھائی تعاون تنظیم کا رکن بھی بن گیا ہے۔ ایران کے مسلح افواج کے سربراہ جنرل محمد باقری روسی وزیر دفاع کی سرکاری دعوت پر اپنے دورے ماسکو میں ایران اور روس کے درمیان دفاعی اور فوجی تعاون، دہشت گردی اور علاقائی و بین الاقوامی مسائل پر مذاکرات کریں گے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان میں سانحہ لکھیم پور کے خلاف اور مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ امور اجے مشرا کے استعفے کے مطالبے کے سلسلے میں کسانوں نے آج ملک کی مختلف ریاستوں میں ریل روکو مہم چلائی، جس کی وجہ سے بہت سی ٹرینوں کی آمد و رفت پر اثر پڑا۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق لکھیم پور میں مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ امور کے بیٹے کی گاڑی سے مبینہ طور پر کسانوں کو کچل کر ہلاک کر دینے کے واقعے کے خلاف اور وزیر کی برطرفی کے مطالبے کے سلسلے میں کسانوں کی ریل روکو تحریک کا بڑے پیمانے پر اثر رہا اور ملک کی تقریباً 90 ریل گاڑیوں کی آمد و رفت متاثر ہوئی۔ محکمہ ریلوے کا کہنا ہے کہ 36 ٹرینوں کو راستے میں ہی روک دیا گیا جبکہ 27 ٹرینیں کینسل کر دی گئیں۔ اس سلسلے میں مزید تفصیلات بتا رہے ہیں دہلی سے ہمارے نمائندے شمشاد کاظمی۔
تین نئے زرعی قوانین کو لے کر گزشتہ سال سے کسانوں کے احتجاجی مظاہروں کی قیادت کرنے والے مشترکہ کسان مورچے کی تحریک پھر زور پکڑ رہی ہے۔ اسی سلسلے میں آج مشترکہ کسان مورچے نے 6 گھنٹے کی ملک گیر سطح پر ریل روکو تحریک کی کال دی تھی۔ بھارتی کسان یونین کے لیڈر گرنام سنگھ چڈھونی نے کہا کہ تینوں زرعی قوانین کو منسوخ کرانے، ایم ایس پی پر فصلوں کی خرید کی ضمانت کا قانون بنانے اور لکھیم پور کھیری قتل عام میں وزیر مملکت برائے داخلہ امور اجے مشرا کی برخاستگی اور ان کی گرفتاری کے مطالبے کو لے کر ریل روکو تحریک کی کال دی گئی تھی۔ اس دوران صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک سبھی راستوں پر ریل کی آمد و رفت کم و بیش متاثر ہوئی۔ مشترکہ کسان مورچے کی کال پر بلائی گئی یہ تحریک مجموعی طور پر پرام رہی اور کہیں سے کسی ناخوشگوار واقعے کی اطلاع نہیں ہے۔ ریل روکو تحریک کو دیکھتے ہوئے کئی ریل گاڑیاں رد کر دی گئیں اور کئی کے راستے بدل دیے گئے تھے۔ اطلاع کے مطابق ریل روکو تحریک کا سب سے زیادہ اثر اتر پردیش، ہریانہ اور پنجاب سیکٹر میں رہا اور پورے ملک میں تقریباً 160 ریل گاڑیوں کی آمد و رفت متاثر ہوئی۔ اس تحریک کے دوران کئی راستوں پر کسان ریلوے ٹریک پر بیٹھے رہے یا لیٹے رہے۔ ہریانہ کے بہادر گڑھ میں ریلوے ٹریک جام کر دیا گیا تھا۔ امرتسر میں بھی مظاہرین نے ریلوے ٹریک جام کر دیا تھا۔ ریل روکو تحریک کو دیکھتے ہوئے سیکورٹی کے بھی زبردست انتظامات کیے گئے تھے۔ لکھنؤ میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی تھی اور معمول کی حالت کو درہم برہم کرنے پر این ایس اے لگانے کی بابت خبردار کیا گیا تھا۔ خیال رہے کہ 3 اکتوبر کو لکھیم پور میں ہوئے تشدد میں 4 کسانوں سمیت 8 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ تشدد اس وقت شروع ہوا تھا جب وزیر مملکت برائے داخلہ امور کے بیٹے نے مبینہ طور پر احتجاج کر رہے کسانوں پر گاڑی چڑھا دی تھی، جس سے 4 کسانوں کی موت ہو گئی تھی۔ کسانوں نے حکومت سے کہا ہے کہ وہ ان کے صبر و تحمل کا امتحان نہ لے۔ کسانوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہوتے ان کے احتجاجات جاری رہیں گے۔ شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دہلی۔
افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی نے اپنے ملک میں طالبان کی عبوری حکومت کے قومی جواز کی ضرورت پر تاکید کی ہے۔ افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت کو چاہیے کہ پہلے قدم کے طور پر ملک میں قومی جواز حاصل کرنے کی کوشش کرے تاکہ بین الاقوامی سطح پر اسے تسلیم کیے جانے کی راہ ہموار ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ تمام ممالک کی حکومتیں قومی جواز حاصل کیے جانے کی صورت میں بین الاقوامی سطح پر تسلیم کر لی جاتی ہیں۔ حامد کرزئی نے کہا کہ طالبان کو ملک میں ایک آئین کی ضرورت ہے اور اسی کے تحت انتخابات کرائے جاتے ہیں۔ عراق میں عام انتخابات کے نتائج کے خلاف مختلف شہروں میں عوام کے احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ عراق کے دارالحکومت بغداد سمیت ملک کے مختلف شہروں میں عام انتخابات کے نتائج کے خلاف عوام کے احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ ووٹوں کی گنتی دوبارہ کی جائے اور انتخابی نتائج کی اصلاح کر کے نتائج کا دوبارہ اعلان کیا جائے۔ اطلاعات ہیں کہ مظاہرین نے بغداد باب الشاہراہ کو مسدود کر دیا ہے، جبکہ بغداد اور صلاح الدین شاہراہ پر رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں اور جگہ جگہ ٹائر جلا کر بھی سڑکوں کو بلاک کر دیا گیا ہے۔ عراق کے انتخابی نتائج کے اعلان کے بعد مختلف شیعہ جماعتوں کی کوآرڈینیشن کمیٹی نے اپنے ایک بیان میں انتخابی نتائج کو پہلے ہی مسترد کرتے ہوئے الیکشن کمیشن پر دھاندلی کرنے کا الزام لگایا تھا۔ مذکورہ کمیٹی کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے اپنی ذمہ داریوں پر عمل نہیں کیا اور اس نے عوام کے ووٹوں کی پاسداری نہیں کی ہے۔ عراق میں سیاسی ذرائع کا کہنا ہے کہ عام انتخابات میں سب سے بڑے سیاسی اتحاد الصدر دھڑے نے پارلیمنٹ میں بڑا سیاسی دھڑا تشکیل دینے اور نئی حکومت بنانے کے لیے کوشش تیز کر دی ہے۔ عراق میں صدر دھڑے کے رہنما اور سابق سابق رکن پارلیمنٹ ریاض المسعودی نے کہا ہے کہ ہمارے دھڑے نے پارلیمنٹ میں دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر بڑا سیاسی دھڑا تشکیل دینے کی کوشش شروع کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدر دھڑے کے سربراہ مقتدی صدر جلد ہی بغداد جائیں گے تاکہ وہ سیاسی شخصیات سے ملاقات کر کے آئندہ حکومت سازی کے عمل کی نگرانی کریں۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس سے وابستہ القسام بریگیڈ نے قیدیوں کے تبادلے کے بارے میں شالید سمجھوتے کی 10ویں سالگرہ کی مناسبت سے فلسطینی قیدیوں کی تصاویر کے ساتھ ایک بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ فلسطینی قیدیوں کی رہائی کا وقت قریب ہے۔ یہ سمجھوتا 2011 میں طے پایا تھا جسے شالید سمجھوتے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس سمجھوتے میں 1027 فلسطینی قیدیوں کی رہائی کے عوض ایک صہیونی فوجی گلاد شالید کو چھوڑنے کی بات کہی گئی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی، وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سینئر ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب، ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی بہت شکریہ نوازش۔
ڈاکٹر صاحب، ویسے تو مختلف موضوعات پر ہماری گفتگو علاقائی اور بین الاقوامی مسائل کے حوالے سے چلتی رہتی ہے، اور آج کل جو موضوع علاقائی سطح پر اہمیت کا حامل بنتا جا رہا ہے وہ عراق کے حالیہ انتخابات ہیں، اور اس کے نتائج بھی تقریباً سامنے آ چکے ہیں، اور حکومت سازی کا عمل جو ہے وہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں عراق میں کہ ایک طرف مظاہرے کیے جا رہے ہیں کچھ وہاں پر انتخاباتی نتائج کے حوالے سے، اور اس کے خلاف ایک رد عمل جو ہے وہ عوام کا آ رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ ووٹوں کی گنتی دوبارہ کی جائے، نتائج جو ہیں وہ دوبارہ سامنے لائے جائیں۔ اصل مسئلہ ہے کہاں؟
خب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جن ممالک میں ایک طویل آمریت کے بعد جمہوری عمل شروع ہے ان میں سے ایک عراق بھی ہے۔
جی،
یہاں پہ صدام 40-42 سال تک جو ہے وہ مسلط رہا، اور وہاں پہ کوئی جمہوری اقدار نہیں تھیں، کچھ جمہوری سسٹم ہی نہیں بن سکا۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ جب صدام کا سکوت ہوا اور صدام کی حکومت ختم ہوئی تو اس کے بعد امریکنز آ کے مسلط ہو گئے، اور انہوں نے بھی کوئی باقاعدہ جسے بنیادی جمہوری جو ویلیوز تھی ان کو پروان نہیں چڑھنے دیا۔ انہوں نے بھی اس کو ایک چونچو کا مربع بنایا ہے اس جمہوریت کو، کہ جو
شروع میں تو ڈاکٹر صاحب باقاعدہ جو ہے وہ ایک ڈکٹیٹر معین کیا،
پہلے ایک فوجی بنایا، پھر ایک ڈپلومیٹ بنایا، پھر یعنی وہ اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ عراق کو یا عراقی معاشرے کو اس ڈکٹیٹرشپ کے بعد کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک تاریخی ایک المیہ ہے کہ جس سے عراق گزرا ہے، اور یقیناً اس کے اثرات اب بھی باقی ہیں۔ ماضی کی امریت اور پھر امریکی غلط پلاننگ اور اپنے مرضی سے ایک ایسا سسٹم بنانا کہ جس کے اندر جو ہے وہ عراق کو کئی اقوام میں بدلنا، مسالک میں، مکاتب میں، اور شیعہ سنی کا مسئلہ، کردوں کا مسئلہ، اور یہ ساری چیزیں ایک جسے کہتے ہیں ایک بنیاد چھوڑ گئے ہیں کہ جو جس کی وجہ سے وہ جمہوریت کو جو جسے رائج جمہوریت کہتے ہیں وہ تو نہیں ہے، یعنی آپ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ بڑی آئیڈیل قسم کی جمہوریت ہے عراق کے اندر۔ ایک جمہوریت کا ایک تماشا ہے کہ جو انہوں نے لگایا ہے، اور اس میں اچھی بری چیزیں سامنے آئی ہیں پچھلے دو الیکشن میں بھی، اور اس الیکشن میں بھی وہی چیزیں کہ جو جمہوریت کے اندر عام طور پہ اب رائج ہو گئی ہیں، یعنی دھاندلی اور جمہوریت گویا اب چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جس کے پاس حکومت ہوتی ہے، جس کے پاس پاور ہوتی ہے، وہ اپنے مرضی کے نتائج لینے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ہم بہت سارے ممالک میں دیکھ رہے ہیں، شاید ہی کوئی ایسا ملک ہوا، تو امریکہ کے اندر آپ دیکھیں، امریکہ کے اندر جس کو جمہوریت کی جسے کہتے ہیں وہ
بدترین مظاہر،
بدترین ایسے کہ وہ پارلیمنٹ پہ حملے، اور ابھی تک ٹرمپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ ساری چیزیں، یعنی اب وہ جمہوریت کا بھی پول کھلتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جمہوریت کے پیچھے اہداف اور تھے، اور انہوں نے کچھ عرصہ اسے استعمال کیا، لیکن اب یہ نظام جو ہے ایک دفعہ پھر اپنے اس جمہوریت کے اس حقائق کی طرف جا رہا ہے. بہرحال آپ نے سوال چونکہ عراق کی عنوان سے ہے تو عراق کے عنوان سے جو ابھی تک نتائج آئے ہیں اور نتائج میں جو بار بار تبدیلی ہو رہی ہے خود یہ اس کو مشکوک کر رہی ہے. یعنی پہلے الیکشن کمیشن اناؤنس کرتا ہے اس پہ اعتراض ہوتا ہے, پھر تبدیلی آتی ہے, پھر دوبارہ الیکشن کمیشن کے اندر دو چار سیٹوں کی رد و بدل ہوتا ہے, اس کے بعد پھر اعتراض ہوتا ہے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ ریکاؤنٹنگ کے نام پہ جو ہے وہ یہ چیزیں ہوتی ہیں, تو یہ خود ایک اس پورے الیکشن کو مشکوک بنا رہا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی جو تازہ خبریں یہ ہیں کہ جب جسے کہتے ہیں نا کہ مینوئل کاؤنٹنگ ہوئی, مشین کے عنوان سے بھی ایک مسئلہ ہے وہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں, لیکن جو مینوئل کاؤنٹنگ کے اندر دو بار ریزلٹس چینج ہوئے, اب الیکشن کمیشن جو ہے وہ بعض حلقوں میں ریکاؤنٹنگ کے لیے آمادہ نہیں ہے, اجازت نہیں دے رہا. اس سے بھی ایک شک جو ہے نا وہ جنم لے رہا ہے کہ وہ حلقے کے جہاں پہ یعنی وہ امیدوار کے جو اپنی کامیابی کا یقین رکھتے تھے وہ کہتے ہیں ان حلقوں کو کھولا جائے اور ان میں بھی جو ہے وہ مینوئل ہاتھ سے گنتی کی جائے, لیکن الیکشن کمیشن اب اس کے لیے ایک رکاوٹ بن رہا ہے. اس وقت الیکشن کے عنوان سے پری الیکشن کی جو ہیں وہ دھاندلی کی بھی خبریں اور اعتراضات ہیں, اور دوران انتخابات بھی اس طرح کی بہت سارے جو موارد پیش آئے ہیں جس کو ثبوت کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے. اور تیسرا جو میں نے مشین کے عنوان سے کہا کہ مشین کی کاؤنٹنگ یا کمپیوٹر کاؤنٹنگ, اس میں تکلیف دہ بات یہ ہے کہ اس کا سرور جو ہے وہ متحدہ عرب امارات میں ہے. یعنی تمام تر الیکشن کا جو ریزلٹ ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ متحدہ عرب امارات میں. متحدہ عرب امارات کے اندر جس کا سرور ہے, جو سرور کے ذریعے جو کمپیوٹر ٹیکنالوجی کو جانتے ہیں کہ سرور ہی سب کچھ کر رہتا ہے, سرور میں بیٹھ کے آپ جو مرضی تبدیلیاں لے کے آ سکتے ہیں. تو ایک بڑا جو مخالفین کا اعتراض ہے, بالخصوص مقاومت کے بلاک کو جس انداز سے اس کا صفایا کیا گیا ہے, اس سے ان کا ریئیکشن بڑا فطری ریئیکشن ہے کہ اس حد تک ممکن ہے ایک کمپٹیشن ہو سکتا ہے مقابلے کی سطح کا. ایک دفعہ آپ بالکل ہی ایک کو جو ہے وہ حذف کر دیتے ہیں, تو انہوں نے تقریباً ایسے لگتا ہے کہ مقاومت کو حذف کرنے کے لیے یہ سارا پلان کیا, پری الیکشن اور دوران الیکشن اور پھر جو ہے وہ ان مشینوں کے ذریعے سے جو ریزلٹس ہیں ان کو تو چیلنج بھی کر دیا گیا, اور یقیناً اس میں جو ہے وہ متحدہ عرب امارات میں بیٹھ کے جو سرور چل رہا ہے تو اس پہ بھی ایک بڑا اعتراض سامنے آیا ہے. لیکن ایک بات ابھی تک جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہارنے والے گروپ ہیں, ہارنے سے مراد کہ جن کو توقعات زیادہ تھیں اور ان کو کم ملی, مثلا نوری مالکی کا آپ نام لے سکتے ہیں, الفتح گروپ کا نام لے سکتے ہیں, القانون والوں کا نام لے سکتے ہیں, انہوں نے مظاہرے اور احتجاج تو شروع کیا ہے لیکن ابھی تک مکمل بائیکاٹ یا مکمل ان الیکشن کو مسترد نہیں کیا یا دوبارہ الیکشن کرانے کا مطالبہ ابھی تک سامنے نہیں آیا. تو اس سے لگتا ہے کہ اب بھی کوئی گنجائش ہے کہ اسی سسٹم کے اندر کچھ جو نتائج ہیں ان کو اگر واقعاً شفاف انداز سے ان کی کاؤنٹنگ ریکاؤنٹنگ کی جائے تو کچھ نہ کچھ صورتحال بنتی ہے. لیکن جو اس وقت گروپنگ ہے یا جس انداز سے وہاں پہ الائنز ہیں وہ سب کے لیے مشکل ہیں. یعنی اس وقت کوئی بھی ایسے نہیں کہہ سکتا کہ بڑے آسانی سے حکومت بنا سکے گا. السائرون جو مقتدی صدر کا گروپ ہے, اس درست ہے 73 لے کے وہ اکثریت میں ہے لیکن اس کو 160 اور نمائندگان چاہیے. اب وہ 160 کیسے پورے کریں گے, کن کو لے کے ساتھ چل سکتے ہیں, یہ ایک سوال ہے. لیکن جو اس کا ایک جسے کہتے ہیں اوور آل جو تاثر دیا گیا ہے اس میں یہ ہے کہ جو مقاومت سے تعلق رکھنے والے گروپ تھے ان کو بڑی خوبصورتی سے الیکشن کی سیاست سے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی گئی تاکہ پارلیمانی سیاست میں یہ کوئی اپنا بڑا رول ادا نہ کر سکیں, کیونکہ پارلیمانی سیاست کی اہمیت اس لحاظ سے بھی ہے کہ اس پارلیمنٹ نے امریکہ کے انخلا کے عنوان سے قانون پاس کیا ہوا ہے, اور اگر یہ پارلیمنٹ تبدیل ہو جاتی ہے اور پرو امریکن ہو جاتی ہے تو ممکن ہے اس قانون میں کوئی تبدیلی ترمیم کا پہلو بھی سامنے آ جائے. تو اس لحاظ سے بھی عراق کے الیکشن اور اس کے نتائج کی بڑی اہمیت ہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کا اس گفتگو کے لیے. سامعین نے اسی گفتگو کے ساتھ پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے, یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
میں لب کشا نہیں ہوں,
ये रोशनी सी क्या है, खुशबू कहाँ से आई, ये रोशनी सी क्या है, खुशबू कहाँ से आई, शायद मैं चलते चलते, शायद मैं चलते चलते रोजे तक आ गया हूँ, शायद मैं चलते चलते रोजे तक आ गया हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ, फूलों की तरह मेरी सांसें महक रही हैं, फूलों की तरह मेरी सांसें महक रही के मोती, और आंसुओं के मोती मैं नजर कर रहा हूँ, और आंसुओं के मोती मैं नजर कर रहा हूँ, कुशा नहीं हूं, कोई तो आँख वाला गुजरेगा इस तरफ से, कोई तो आँख वाला गुजरेगा इस तरफ से, तैबा के रास्ते में, तैबा के रास्ते में मैं मुंतजर खड़ा हूँ, तैबा के रास्ते में।
सामिन, अभी आप नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम समात फरमा रहे थे, और अब पेश खिदमत है प्रोग्राम यादों के झरोके, और उसके बाद हफ्तावार प्रोग्राम पेश किया जाएगा आस पास।
सामिन, आज का प्रोग्राम माजी में 26 मेहर, 11 रबीउल अव्वल और 18 अक्टूबर को रूनुमा होने वाले बाज अहम वाकयात पर मुश्तमिल है। ग्यारह रबी अव्वल सन 1293 हिजरी कमरी को अजीम मुसलमान फकीह, दानिश्वर और माहिर किताबियात अलहाज शेख आगा बुजुर्ग तहरानी तहरान में पैदा हुए। उन्होंने इब्तदाई तालीम तहरान में हासिल की और आला तालीम के लिए इराक के शहर नजफ अशरफ चले गए। नजफ की आला दीनी दरसगाह में आखुंद खुरासानी और अलहाज मिर्जा हुसैन नूरी जैसे मुमताज उलमा से कसब फैस किया और दर्जे इज्तहाद तक पहुंचे। उसके बाद शेख आगा बुजुर्ग तहरानी इस्लाम से मुतालिक किताबियात की एक सबसे बड़ी इंसाइक्लोपीडिया की तरतीब के लिए तहकीक व मुताले में मशगूल हो गए, जिसके लिए तवील सफर तय करके ईरान, इराक, मिस्र, शाम, हिजाज, फिलिस्तीन और دیگر ممالک کے کتب خانوں میں جا کر تحقیقات انجام دیں اور الزریعہ الی تصانیف الشیعہ نامی کتاب لکھنے میں، جو 26 جلدوں پر مشتمل ہے، کامیاب ہو گئے۔ آغا بزرگ تہرانی متعدد سفر کرنے اور طویل بیماری کے باعث نجف اشرف میں سن 1389 ہجری قمری میں انتقال کر گئے۔ انہیں ان کی وصیت کے مطابق نجف میں ہی ان کے کتب خانے میں سپرد خاک کیا گیا۔ October 1912 کو اٹلی اور سلطنت عثمانیہ نے امن معاہدے پر دستخط کیے۔ اس معاہدے کے تحت عثمانیوں نے لیبیا کو اٹلی کے حوالے کر دیا۔ اطالوی فوجیوں نے اس معاہدے سے ایک سال پہلے لیبیا پر حملے شروع کر دیے تھے۔ ان حملوں کے دوران شروع میں عثمانی فوجیوں کو کامیابی ملی، لیکن آخرکار اطالوی فوجیوں نے لیبیا پر قبضہ کر لیا۔ سلطنت عثمانیہ کے خلاف بلقان کی پہلی جنگ شروع ہونے کی علامات ظاہر ہوتے ہی عثمانی حکومت اٹلی کے ساتھ صلح کرنے اور لیبیا کو اس کے حوالے کرنے پر مجبور ہو گئی۔ لیبیا کے عوام نے قابض اطالویوں کے ساتھ برسوں جنگ کی، اور دوسری عالمی جنگ کے بعد لیبیا نے سن 1951 میں آزادی حاصل کی۔ October 1922 کو ریڈیو بی بی سی کا قیام عمل میں آیا۔ شروع میں یہ ریڈیو پرائیویٹ تھا، لیکن 1927 میں اس پر حکومت کا کنٹرول ہو گیا اور سرکاری ریڈیو میں تبدیل ہو گیا۔ سن 1936 سے بی بی سی نے ٹی وی نشریات کا بھی آغاز کیا۔ دنیا کی مختلف زبانوں میں پروگرام نشر کرنے والے ادارے بی بی سی کا بجٹ برطانوی حکومت فراہم کرتی ہے۔ اگرچہ بی بی سی اپنی غیر جانبداری کا دعوے دار رہا ہے، لیکن گزشتہ 50 سال سے زیادہ عرصے میں اس نے ہمیشہ برطانوی حکومت کے تشہیراتی وسیلے کے طور پر عمل کیا ہے، اور دیگر ممالک کے اندرونی امور میں برطانیہ اور اس کے حلیفوں کی مداخلت کا راستہ ہموار کیا ہے۔ علاوہ ازیں بی بی سی نے یک طرفہ خبریں اور رپورٹیں نشر کر کے تیسری دنیا کے ممالک میں برطانیہ کی سامراجیت اور مفاد پرستانہ پالیسیوں کا جواز پیش کیا ہے۔ گیارہ ربیع الاول سن 1354 ہجری قمری کو ممتاز عالم دین آیت اللہ سید حسن صدر نے وفات پائی۔ وہ ان فقہ میں تھے جو جوانی میں ہی درجہ اجتہاد پر فائز ہو گئے اور عراق کے شہر نجف کی اعلی دینی درسگاہ کے معروف اساتذہ میں ان کا شمار ہوا۔ آیت اللہ سید حسن صدر صدر الدین کے نام سے مشہور تھے، اور فقہ، اصول فقہ، کلام، حکمت و حدیث میں خاص علم و مہارت رکھتے تھے۔ October 1931 کو بلب کے موجد تھامس ایلوا ایڈیسن کا 84 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ وہ 11 فروری 1847 کو امریکہ میں پیدا ہوئے تھے۔ ایڈیسن نے کالج یا یونیورسٹی کی تعلیم حاصل نہیں کی تھی بلکہ وسیع تجربات اور تحقیق کی بنیاد پر انہوں نے اپنی معلومات میں اضافہ کیا۔ انہوں نے نوجوانی میں کیمسٹری کی ایک لیبوریٹری قائم کی اور مختلف تجربات کیے۔ ایڈیسن نے متعدد ایجادات کی جن میں بلب، گراموفون اور فونوگراف خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ چھبیس مہر سن 1359 ہجری شمسی کو اس وقت کے اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر اعظم محمد علی رجائی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شریک ہوئے اور اس اجلاس میں اسلامی جمہوریہ ایران پر عراقی جارحیت کے بارے میں جامع تقریر کی۔ انہوں نے عالمی مسائل، خصوصاً فلسطین پر صہیونی حکومت کے قبضے اور دنیا میں سامراجی سازشوں کے بارے میں اہم نکات اجاگر کیے۔ اس تقریر کے بعد حکومت امریکہ کے نمائندوں نے شہید رجائی سے ملاقات کی خواہش کی، لیکن انہوں نے دنیا کے مختلف علاقوں میں امریکہ کے مظالم اور اس کی تسلط پسندانہ پالیسیوں کی وجہ سے حکومت امریکہ کے نمائندوں سے ملنے سے انکار کر دیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ عزیز سامعین، پروگرام آس پاس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں عراق میں پارلیمانی انتخابات اور لبنان میں جاری حالیہ بحران کے تناظر میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ عراق کے پانچویں پارلیمانی انتخابات 10 اکتوبر گزشتہ اتوار کو منعقد ہوئے۔ عراقی الیکشن کمیشن کے مطابق ٹرن آؤٹ تقریباً 41% رہا۔ 2,10,00,000 سے زیادہ اہل ووٹروں میں سے 97,79,779 ووٹروں نے ووٹ ڈالے۔ 2018 کے انتخابات میں 44% سے زیادہ اہل ووٹروں نے حصہ لیا تھا۔ عراقی الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری کردہ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ مقتدہ صدر کی قیادت میں صدر کے دھڑے نے پارلیمنٹ کی 72 نشستیں حاصل کیں اور دیگر سیاسی دھڑوں سے نمایاں فرق کے ساتھ وہ ایک اہم کردار ادا کریں گے۔ نئی پارلیمنٹ میں صدر دھڑے کے بعد محمد الحلبوسی کی قیادت میں تقدم اتحاد اور نوری المالکی کی قیادت میں حکومت قانون اتحاد کو 37-37 نشستیں ملیں، جبکہ مسعود بارزانی کی قیادت میں عراقی کردستان ڈیموکریٹک پارٹی کو 33 اور پیٹریاٹک یونین آف کردستان کو، جس کی قیادت بافل طالبانی کر رہے تھے، 16 نشستیں ملی ہیں۔ خمیس الخنجر کے العزم اتحاد کو 12، الفتح کو 17 اور دیگر اتحادوں نے 9 نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ مضبوط اتحاد جو عمار الحکیم کی قیادت میں، حکمت اور حیدر العبادی کی قیادت میں، النصر اتحاد کے مشترکہ اتحاد نے پارلیمنٹ میں صرف 5 نشستیں حاصل کی۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق آزاد امیدواروں کے پاس بھی 37 نشستیں ہیں۔ عراقی انتخابات کی ایک خاص بات 97 پارلیمانی نشستوں پر عراقی خواتین کی کامیابی ہے۔ عراق کے انتخابی قانون کے تحت پارلیمنٹ میں خواتین کی کم سے کم 83 نشستیں رکھی گئی ہیں، لیکن عراقی خواتین نے 97 نشستیں جیتی ہیں، جو عراقی پارلیمنٹ میں خواتین کے کوٹے سے زیادہ نشستیں ہیں۔ تاہم اہم بات یہ ہے کہ یسرا کریم محسن کے مطابق نتائج بتاتے ہیں کہ 57 خواتین نے اپنے کوٹے سے ہٹ کر زیادہ ووٹوں کی بنیاد پر انتخابات جیتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں 57 خواتین نے عراقی مردوں کے مقابلے میں زیادہ ووٹ حاصل کیے اور پارلیمنٹ میں داخل ہوئی ہیں۔ عراقی پارلیمانی انتخابات انتہائی سیکورٹی میں منعقد ہوئے۔ عراقی حکومت نے انتخابات سے ایک دن پہلے پیر کی صبح تک تمام ہوائی اڈے بند کر دیے تھے اور صوبوں کے درمیان سفر کے ساتھ ساتھ ریسٹورینٹ اور شاپنگ مالز پر بھی پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ 2.5 لاکھ سے زیادہ فوجیوں کو بھی الیکشن کو محفوظ بنانے کا کام سونپا گیا تھا۔ یہ فیصلے محفوظ ماحول میں انتخابات کے انعقاد کا باعث بنے، جبکہ عراق میں اب بھی دہشت گردی کے خطرات موجود ہیں۔ اس کے علاوہ کم سے کم سیکورٹی مسائل کے ساتھ پرامن ماحول میں انتخابات کا انعقاد ظاہر کرتا ہے کہ عراقی ماحول ماضی کے مقابلے میں تبدیل ہو چکا ہے اور مستقبل کی حکومت سیکورٹی اور سلامتی کے بارے میں فکر مند ہے، نیز اسے امن و امان کی برقراری میں کامیابی ملی ہے۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ انتخابات کے بعد کچھ عراقی سیاسی گروپوں نے اعلان کردہ نتائج کی مخالفت کی اور کہا کہ نتائج میں ہیرا پھیری کی گئی ہے۔ الفتح اتحاد، پیٹریاٹک یونین آف کردستان، اسلامک پارٹی آف عراق، النصر اتحاد اور کئی سابق عراقی ارکان پارلیمنٹ اور اہم شخصیات نے نتائج پر احتجاج کیا ہے۔ صدر برہم صالح اور عراقی سپریم جوڈیشل کونسل کے صدر فائق زیدان نے بھی جمعے کو ایک مشترکہ بیان جاری کیا۔ ان کے بیان میں آیا ہے کہ ملک میں قانونی عمل اور جمہوری راستے کی حفاظت کے لیے اپنی قومی اور قانونی ذمہ داریوں کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ بیان میں عراقی عوام کے مفادات کے تحفظ اور ملک کی سلامتی اور استحکام کا خیال رکھنے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ بیان میں ہر ایسے اقدام سے پرہیز کرنے کی تاکید کی گئی ہے جو ملک کو کشیدگی کی طرف گھسیٹنے اور عوامی سلامتی کو متاثر کر سکتا ہے۔ صدر عراق نے کہا کہ ہم اس بات پر زور دیتے ہیں کہ عوام پر حکمرانی کا قانونی حق جمہوری طاقتوں کو ہے اور یہ ایک اصول اور بنیادی قانون ہے۔ اس بیان کے مطابق انتخابات ایک قومی حق ہیں اور عوام کے ذریعے اقتدار کی منتقلی ایک جمہوری اور پرامن طریقہ ہے، اور انتخابی عمل میں عراقی عوام کے اعتماد اور ان کی حقیقی مرضی کو اہمیت دینا ضروری ہے۔ عراقی سپریم جوڈیشل کونسل کے صدر اور چیئرمین کے مشترکہ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ انتخابی عمل کے خلاف موجودہ احتجاج قانونی دائرے میں قابل قبول ہے اور اس پر قانون کے مطابق عمل ہوگا۔ ہم انتخابی کمیشن اور متعلقہ عدالتی ادارے کو اس کیس کی پیروی کرنے اور انتخابی عمل سے متعلق تمام شکایات اور اعتراضات کو بہترین پیشہ ورانہ مہارت، ذمہ داری اور مکمل غیر جانبداری کے ساتھ انجام دینے پر تاکید کرتے ہیں۔ پچھلے ہفتے لبنان نے ایک بار پھر ایندھن کے بحران اور بجلی کی بندش کی وجہ سے بدامنی دیکھی۔ لبنانی مظاہرین نے 4 اگست کے بم دھماکے میں جج کی متعصبانہ پالیسی کے جواب میں ایک ریلی نکالی۔ مظاہروں کے دوران سمیر جاجا پارٹی سے تعلق رکھنے والے اسنائپرز نے حزب اللہ اور عمل گروپوں سے وابستہ مظاہرین پر فائرنگ کی، جس سے 8 افراد ہلاک اور 60 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ لبنان کے وزیر اعظم نجیب میقاتی نے جمعے کو بیروت جھڑپوں میں ہلاک ہونے والوں کے لیے عوامی سوک کا اعلان کیا۔ لبنان کے صدر میشل اون نے اس جرم کو ملک کے بعض سیاسی دھڑوں کی ہدایت کے طور پر بیان کیا اور اسے ملک کو یرغمال بنانے سے تعبیر کیا۔ لبنانی حکام کا خیال ہے کہ بیروت میں امریکی سفارتخانہ بدامنی میں ملوث ہے۔ 4 اگست کے بم دھماکے کے جج طارق بیتار نے بیروت میں امریکی سفیر سے 2 گھنٹے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے بعد 8 مارچ کے اتحاد کے 2 ارکان سابق وزیر خزانہ علی حسن خلیل اور لبنانی پارلیمنٹ کے موجودہ رکن غازی زیتار کو گرفتار کیا گیا ہے۔ حزب اللہ کی ایگزیکٹو کونسل کے چیئرمین ہاشم صفی الدین نے کہا ہے کہ بیروت کا واقعہ امریکی سفارتخانے کی جانب سے کیے گئے اقدامات میں سے ایک ہے۔ اس بات کو نوٹ کرتے ہوئے کہ لبنانی عوام عدلیہ کی سیاسی کارکردگی اور اس کے ظلم کے خلاف کافی پرامن احتجاج کر رہے تھے، سمیر جاجا سے وابستہ پارٹی نے گھات لگا کر مظاہرین کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ لبنان میں ایک اور خانہ جنگی شروع ہو سکے۔ بیروت فائرنگ کا واقعہ در حقیقت اپنی نوعیت کا دوسرا واقعہ ہے۔ جولائی کے آخر میں لبنان میں اسی طرح کی ایک کارروائی ہوئی تھی۔ بیروت کے جنوب میں خالدہ میں لبنانی حزب اللہ کے رکن علی شبلی کے جنازے پر ہنگامہ ہوا، جس میں 4 افراد ہلاک اور تقریباً 10 زخمی ہو گئے تھے۔ خالدہ کا واقعہ اس وقت بھی پیش آیا جب نجیب میقاتی کو ابھی کابینہ بنانے کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ امریکہ لبنان میں حزب اللہ کی مضبوطی کو روکنے کے لیے کچھ اندرونی عوامل کے ذریعے الزام کو آگے بڑھانے اور بدامنی شروع کرنے کے ساتھ ساتھ حکومت کو کمزور رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ ایران، نائب صدر کو اہم ذمہ داری، پابندیوں کو بے اثر کرنا۔ گارڈین، آبدوزوں کے بحران کے بعد امریکہ نے برطانیہ سے فرانس کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کا مطالبہ کیا۔ العربی الجدید، سوڈان، حکومت کو تحلیل اور نئی حکومت کی تشکیل کے لیے مظاہرے جاری۔ اور اب اخبارات کی تفصیلات۔ روزنامہ ہمشہری، افغانستان کے امور میں ایران کے خصوصی نمائندے کا تعین۔ افغانستان میں حملوں کا مقصد تفرقہ انگیزی، جنگ اور فرقہ واریت ہے، صدر مملکت۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے قندھار کی فاطمیہ مسجد کے سانحے پر تعزیت پیش کرتے ہوئے زور دیا ہے کہ داعشی دہشت گردی افغانستان میں مغربی غاصبوں کے ناکام مشن کو پورا کرنے کی کوشش میں ہے، اور اس قسم کے حملے تفرقہ، جنگ اور فرقہ وارانہ فسادات شروع کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے کابینہ کے اجلاس میں حسن کاظمی قومی کو افغانستان کے امور میں ایران کے خصوصی نمائندے کے طور پر متعین کیا، اور قندھار کی فاطمیہ مسجد کے سانحے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان کے بھائیوں کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں اور عالم اسلام کے علماء اور بین الاقوامی اداروں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ افغان بہن بھائیوں کے مسائل پر توجہ دیں۔ صدر مملکت نے زور دیا کہ افغانستان میں ناپائیداری پیدا کرنے کی امریکی حکمت عملی کے مطابق دہشت گردانہ حملوں کی بڑھتی تعداد اس ملک میں دہشت گردی کی توسیع کی سازش کا ثبوت ہے۔ اس لیے اس ملک کے حکام سے توقع ہے کہ وہ اپنی اور اپنے عوام کے تحفظ کی اپنی ذمہ داری سے غفلت نہیں کریں گے۔ روزنامہ رائے الیوم، حزب اللہ سے جنگ ہوئی تو ہر روز 2000 میزائل اسرائیل پر برسیں گے، اسرائیلی عہدیدار۔ روزنامہ رائے الیوم نے لکھا ہے کہ اسرائیل کے ایک اعلی عہدیدار نے فرانس پریس سے گفتگو میں کہا ہے کہ اسرائیل لبنان کے حزب اللہ سے جنگ کی کوشش میں نہیں ہے، لیکن اگر مسلحانہ جھڑپ ہوتی ہے تو اسرائیل کو خدشہ ہے کہ اسے ہر روز 2000 میزائلوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ واضح ہے کہ مشرقی بیت المقدس میں مظاہروں کے بعد حماس نے اسرائیل کے اہم شہروں پر میزائل فائر کیے تھے، جس کے بعد جنگ شروع ہو گئی تھی جو 11 دنوں تک جاری رہی۔ اعداد و شمار کے مطابق غزہ سے اسرائیل پر 4400 میزائل فائر کیے گئے تھے۔ اسرائیلی جنرل اوری گورڈن نے فرانس پریس سے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ تل ابیب اور اشدود جیسے ہمارے شہروں پر سب سے زیادہ میزائل فائر کیے گئے، جس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ اگر جنگ ہوئی تو لبنان سے اسرائیل پر اس سے 5 گنا زیادہ میزائل ہر روز فائر کیے جائیں گے۔ آپ نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ ہندوستان ٹائمز، کشمیر میں بے گناہوں کے خون کے ہر قطرے کا بدلہ لیا جائے گا، ایل جے منوج سنہا۔ دی ہندو، ہندوستان نے اروناچل سیکٹر میں ایل اے سی پر 24 گھنٹے کی نگرانی بڑھائی۔ ڈیلی پاکستان، بلاول بھٹو زرداری نے حکومت خلاف ملک بھر میں احتجاج کا اعلان کر دیا۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ جنگ، آئی ایم ایف معاہدے سے قبل بہت کچھ کر دیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ حکومت کو ہم گھر بھیج سکیں یا نہیں بھیج سکیں، پریشان کر سکیں یا نہ کر سکیں، لیکن عوام کی پریشانی مشکلات میں حزب اختلاف کو باہر نکالنا ہے۔ یہ اپوزیشن کا فرض ہے کہ وہ عوام کی پریشانی میں ان کے لیے اٹھ کھڑی ہو اور باہر آئے۔ نااہل حکومتی ٹولہ جتنی دیر رہے گا یہ ملک اور اس قوم کو تباہی کی طرف دھکیلے گا۔ ترجمان وزیر خزانہ مزمل اسلم کا کہنا تھا کہ ہماری آئی ایم ایف سے اس وقت بہترین بات چیت چل رہی ہے اور کافی آگے تک پہنچ چکی ہے، پیر کی صبح وہاں واپس ہوں گے۔ اس وقت یہ تمام باتیں قیاس آرائیاں اور اندازے ہیں۔ میں سب کو یہی کہوں گا کہ 2-3 دن انتظار کر لیں، جبکہ سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا کا کہنا تھا کہ یقیناً پاکستان نے معاہدے سے قبل بہت کچھ کر دیا ہے۔ روزنامہ انقلاب، مودی سرکار کی ناقص پالیسیوں پر کانگریس حملہ آور۔ کانگریس پارٹی کے سب سے طاقتور اور پالیسی ساز یونٹ ورکنگ کمیٹی کا اجلاس سنیچر کو منعقد ہوا، جس میں مجلس عاملہ نے ملک کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ ملک کو کئی طرح کے مسائل درپیش ہیں اور موجودہ مودی حکومت ہر محاذ پر ناکام ہے۔ میٹنگ میں کہا گیا کہ مرکز کی مودی حکومت نے تمام بوجھ عوام پر ڈال دیا ہے۔ اس وقت ملک کی داخلی حالات ہی تشویشناک نہیں ہیں، بلکہ ملک کی خارجہ پالیسی بھی انتہائی ناقص ہے، جس کی وجہ سے ہندوستان پوری دنیا میں الگ تھلگ پڑ گیا ہے۔ چین کے ساتھ تنازع پر خصوصی طور پر اس میٹنگ میں غور کیا گیا اور کہا گیا کہ ہندوستان کے جوانوں کی شہادت کے 18 ماہ بعد بھی چین ہندوستان کی زمین پر قبضہ کیے بیٹھا ہے، ملکی معیشت کا بھی مودی حکومت نے بیڑا غرق کر دیا ہے، سماجی و سیاسی حالات بھی اس حکومت کی وجہ سے دیگر گون ہیں۔ اور سامعین، پروگرام کے اس حصے میں نیوز ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ارنا، غیر منصفانہ پابندیوں کا خاتمہ مذاکرات کی کامیابی کا واحد راستہ۔ وائی جے سی، روس کے دورے میں اصلاح جاتی معاہدوں کو آگے بڑھایا جائے گا، جنرل باقری۔ اور اینا نیوز ایجنسی، قاسمی نے ملکی اتحاد کے استحکام کے لیے جشن میلاد النبی منانے کی دعوت دی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام آئینہ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین ابھی آپ پروگرام آئینہ صحافت سماعت فرما رہے تھے اور اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام افکار و نظریات.
افکار و نظریات.
عزیز سامعین پروگرام افکار و نظریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین ہم نے پچھلے پروگرام میں غاصب اسرائیلی حکومت کی طرف سے بنگلہ دیشی حکومت کے رجحان کی وجوہات کا جائزہ لیا تھا. آج کے پروگرام میں بھی ہم بنگلہ دیش اور اسرائیل کے تعلقات میں ہندوستان کے کردار کا جائزہ لے رہے ہیں. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا. سامعین ہندوستان کی کانگریس پارٹی نے مہاتما گاندھی کی قیادت میں عدم تشدد کی پالیسی پر عمل کر کے ہندوستان کو آزادی دلائی تھی اور یہ پارٹی خود کو نظریاتی لحاظ سے مظلوم فلسطینیوں کی جن کو غاصب اسرائیلی حکومت کے ظلم و ستم کا سامنا تھا حمایت کی پابند سمجھتی تھی. علاوہ ازیں ہندوستان نے مغربی ایشیا کے عرب اور غیر عرب مسلم ممالک کے ساتھ وسیع تر تعلقات قائم کر لیے تھے. نفع و نقصان کا حساب کتاب اور خلیج فارس کے علاقے کے تیل سے مالا مال ممالک سے انرجی کے حصول پر مبنی ہندوستان کی ضرورت بھی فلسطینیوں کے حق میں ہندوستان کا رجحان بھی بے تاثیر نہیں تھا. لیکن سب سے زیادہ اثرات ہندوستانی رہنما جواہر لال نہرو اور مصری رہنما جمال عبد الناصر کی دوستی نے مرتب کیے اور اس زمانے میں ہندوستان اسرائیلی حکومت کے قریب ہونے سے پرہیز کرتا تھا. ہندوستان جو کہ ایک بڑا اور بہت زیادہ آبادی والا نیز عالم اسلام اور عرب دنیا سے باہر واقع ملک ہے پریفری ڈاکٹرائن منصوبے کے دائرے میں غاصب اسرائیلی حکومت کو عربوں کے ہاتھوں محاصرے کیے جانے سے بچا سکتا ہے. اسی بنا پر اسرائیل کبھی بھی فلسطین کی حمایت پر مبنی ہندوستان کی پالیسی سے مایوس نہیں ہوا بلکہ وہ ہمیشہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات برقرار کرنے کے لیے مناسب موقع کے انتظار میں رہا. بر صغیر ہند کو اسرائیل کی پریفری ڈکٹرائن کی اسٹریٹجی میں ایک خاص مقام حاصل ہے. البتہ اس زمانے میں ہندوستان اپنی خاص وجوہات کی بنا پر اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی برقراری میں دلچسپی کا اظہار نہیں کرتا تھا. تنظیم آزادی فلسطین پی ایل او میں ایک ساز باز کا گوشہ پیدا کرنے کے بعد موقع مل گیا اور نام نہاد امن مذاکرات کا انتظام ہو گیا. حقیقت عمر یہ ہے کہ پی ایل او اور غاصب اسرائیلی حکومت کے درمیان ساز باز مذاکرات سے ہندوستان اور اسرائیل کے تعلقات کی نسبت ذہنی پریشانیاں ختم ہو گئیں اور ہندوستانی رہنماؤں نے اسرائیلی حکومت کے ساتھ تعلقات کی برقراری میں اپنی دلچسپی کا کھلے عام اظہار کر دیا. البتہ ابھی نفع و نقصان کا حساب کتاب باقی تھا. ہندوستان کو خاص طور سے سوویت یونین کے ٹوٹنے اور اس کی مدد و حمایت سے محروم ہونے کے بعد مغربی ایشیا سے متعلق اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرنے میں ہی اپنے مفادات نظر آئے اور اس نے غاصب اسرائیلی حکومت کے ساتھ علنی طور پر تعلقات قائم کر لیے. اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی برقراری میں ہندوستان کی اہم ترین وجہ مغرب کی خاص طور سے فضا اور خلا سے متعلق جدید ترین ٹیکنالوجی تک دسترس حاصل کرنا تھی. اسرائیل جو جدید ترین ہتھیار بیچتا تھا اس کی ہندوستانی فوج کو شدید ضرورت تھی.
اسرائیل نے بھی ہندوستان کی ہتھیاروں کی منڈی پر ایک بڑی اور منافع بخش منڈی کے طور پر توجہ دی، اور اب اسرائیل ہندوستان کو ہتھیار بیچنے والا دوسرا سب سے بڑا ملک بن گیا ہے۔ ہندوستان کے ساتھ اسرائیل کے ہمہ جانبہ تعلقات کی برقراری سے ایک طرف تو من جملہ عرب ممالک کے اسلامی ممالک کی طرف سے اسرائیل کا محاصرہ کیے جانے کا مسئلہ حل ہوگا، اور دوسری طرف اسرائیل ہندوستان کو ایک اہم ملک سمجھتا ہے جسے وہ پاکستان اسلامی کے خلاف استعمال کر سکتا اور اپنا اتحادی بنا سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے اور وہ اسرائیل کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ بنابراین ہندوستان کے بارے میں اسرائیل کے نظریے کو غاصب اسرائیل کے پہلے صدر اور بانی ڈیوڈ بن گورین کے اس بیان سے بخوبی سمجھا جا سکتا ہے کہ ہمارے خیال میں ہندوستان ایک بہترین چینل ہے جہاں سے ہم مسلم مخالف کارروائیوں کو ہوا دے سکتے ہیں اور ان کی رہنمائی بھی کر سکتے ہیں۔ غاصب اسرائیلی حکومت دنیا کے مختلف ممالک میں اپنا اثر و رسوخ پیدا کرنے کے لیے ہر ملک کے خاص حالات کے مطابق مختلف حربے استعمال کرتی ہے۔ پہلا حربہ ایسے ممالک میں اثر و رسوخ پیدا کرنا جن کے ساتھ اسرائیل کے براہ راست تعلقات ہیں، امریکہ اور یورپی ممالک کی طرح۔ دوسرا حربہ ایسے ممالک میں اثر و رسوخ پیدا کرنا جن کے ساتھ اسرائیل کے براہ راست تعلقات نہیں ہیں، بعض مسلم ممالک بھی اس گروپ میں شامل ہیں۔ سوم ایسے ممالک میں اپنا اثر و رسوخ قائم کرنا جو اسرائیل کے ساتھ خفیہ تعلقات رکھتے ہیں لیکن ان تعلقات کو ظاہر کرنا نہیں چاہتے۔ بنگلہ دیش اور بعض دیگر ممالک اس زمرے میں آتے ہیں۔ ان ممالک میں بنگلہ دیش تیسرے گروپ میں آتا ہے۔ بنگلہ دیش کی حکومتی اور اعلان شدہ پالیسی میں اسرائیل کے ساتھ کسی بھی طرح کے رابطے کی ممانعت ہے، چاہے وہ سیاسی ہو، اقتصادی ہو یا فوجی رابطہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت بنگلہ دیش نے باضابطہ طور پر یہ اعلان کر رکھا ہے کہ جب تک فلسطین اسرائیل کے قبضے میں رہے گا اس وقت تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ نے سن 2014 میں صراحت کے ساتھ اعلان کیا تھا کہ ہم فلسطین کی حمایت جاری رکھیں گے اور فلسطین پر اسرائیلی قبضہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ ہندوستان دنیا کا ایک اہم ترین ملک ہے اور غاصب اسرائیلی حکومت کے اعلی عہدیداروں کے نزدیک پریفری ڈکٹرائن کی اسٹریٹجی کے دائرے میں اس کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ بی جے پی کے اقتدار میں آنے سے پہلے بھی ہندوستان اور اسرائیل کے مابین خفیہ تعلقات کے آثار موجود تھے۔ سن 1992 سے کہ جب ہندوستان اور اسرائیل کے تعلقات کا سرکاری طور پر اعلان کیا گیا تھا، ایسا لگتا ہے کہ اسرائیلی سیکیورٹی اداروں کے ہاتھ بنگلہ دیش میں اپنا اثر و رسوخ پیدا کرنے کے لیے ہندوستان کو ایک چینل کے طور پر استعمال کرنے کا مناسب موقع لگ گیا ہے۔ اس سلسلے میں اسرائیلی سیکیورٹی اداروں کی مدد کرنے والی چیز بنگلہ دیش اور میانمار کے ساتھ ہندوستان کی مشترکہ سرحد کے متوازی ایک یہودی اقلیت کا وجود ہے۔ ہندوستان میں 80,000 افراد پر مشتمل ایک یہودی اقلیت رہتی ہے۔ یہ اقلیت واضح طور پر ہندوستان کے تین جغرافیائی علاقوں میں رہتی ہے۔ ایک علاقہ جنوبی ہندوستان میں سری لنکا کی سرحد کے قریب واقع ہے، دوسرا علاقہ ممبئی کا علاقہ ہے، اور تیسرا علاقہ ہندوستان کے شمال مشرق میں بنگلہ دیش اور میانمار کی سرحد پر واقع ہے۔ بااثر ہندوستانی نژاد یہودیوں کی ایک تعداد اسرائیل مہاجرت کر چکی ہے، لیکن ان لوگوں نے ہندوستان میں اپنے رشتہ داروں سے رابطہ بحال کر رکھا ہے۔ موساد اور آمان سمیت اسرائیل کے خفیہ ادارے جو دیگر ممالک خاص طور سے عالم اسلام میں اسرائیل کی اثر و رسوخ پیدا کرنے کی پالیسی پر عمل کرتے ہیں، مختلف ممالک کے سیاسی گروپوں، حکومتوں اور ذرائع ابلاغ میں اثر و رسوخ پیدا کرنے کی غرض سے ان ممالک کی یہودی اقلیت کو بہت خفیہ اور پیچیدہ طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ ہندوستان کے علاقے مغربی بنگال میں رہنے والی یہودی اقلیت پر کئی سال سے اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کی توجہ ہے، اور یہ ایجنسی بنگلہ دیش میں اثر و رسوخ کے لیے اس اقلیت کو استعمال کرتی ہے۔ جنوبی ایشیا کے امور کے ایرانی محقق حسام الدین حجت زادے کہتے ہیں کہ ایسے ثبوت و شواہد پائے جاتے ہیں کہ سیاسی اور تاریخی وجوہات کی بنا پر ہندوستان میں سیکولر پارٹی کانگریس کے رہنماؤں کے مقابلے میں شدت پسندانہ نظریات کے حامل سابق اور موجودہ وزرائے اعظم اٹل بہاری واجپائی اور نریندر مودی مغرب اور غاصب اسرائیل کے ساتھ قریبی تعلقات برقرار کرنے کے زیادہ حامی رہے ہیں۔ جولائی 2017 میں ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کے مقبوضہ فلسطین کے دورے کے موقع پر غاصب اسرائیل کے اس وقت کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا تھا جس سے اسرائیل اور ہندوستان کے خفیہ اہداف کا ایک حصہ آیا ہو جاتا ہے۔ نتنیاہو نے اپنے ہندوستانی ہم منصب سے کہا تھا کہ ہمیں ہندوستان سے عشق ہے، ہماری نظر میں آپ کی ثقافت اور جمہوریت قابل تعریف ہے، ہم 70 سال سے آپ کے منتظر تھے۔ علاوہ ازیں ہندوستان میں 80,000 افراد پر مشتمل ایک یہودی اقلیت اور اسرائیل میں ایک ہندوستانی نژاد چھوٹی سی اقلیت کا وجود صہیونیوں اور شدت پسند ہندوؤں کے لیے اپنے تعلقات میں وسعت کا ایک اچھا بہانہ ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام افکار و نظریات یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام افکار و نظریات سماعت فرما رہے تھے۔ یہ پروگرام پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین تقوی۔ اور سامعین، اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام اقتصاد نامہ، اور اسی پروگرام کے ساتھ ہماری آج کی دوسری مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ تو اپنے میزبان گلشن نقوی اور دوسرے تمام ساتھیوں کو آج کی تیسری اور آخری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے، اور سماعت فرمائیے پروگرام اقتصاد نامہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایران خطے اور دنیا کی اہم اقتصادی خبروں، اہم اقتصادی موضوعات پر مشتمل پروگرام اقتصاد نامہ لے کر اصفر قاسمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام کا آغاز ہم ایران اور خطے کے بارے میں بعض اہم اقتصادی خبروں سے کرتے ہیں، تو حسب معمول پیش خدمت ہے ایران اور خطے کے بارے میں بعض اہم اقتصادی خبریں۔ ناظرین، پروگرام اقتصاد نامہ آپ تہران اسٹوڈیو سے دیکھ رہے ہیں، اور اب چلتے ہیں اگلے موضوع کی جانب جو ہیں بعض اہم عالمی اقتصادی خبریں۔ آئیے مل کر دیکھتے ہیں۔
ایران میں منصوبوں کے مالی اخراجات، تیل اور گیس کی بارٹر ٹریڈنگ سے پورے کرنے کی کوشش۔ ایران میں 1.7 ارب ڈالر مالیت کے غیر ملکی مصنوعات کے بجائے ملکی مصنوعات کی تیاری۔ ہندوستان کی گندم کی برآمدات میں 4 گنا اضافہ۔ ایران کے وزیر پیٹرولیم جواد اوجی نے کہا کہ ہم تیل اور گیس کی بارٹر ٹریڈنگ کے ذریعے تیل کی صنعت کے نامکمل منصوبوں کی مالی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں عنقریب اچھی خبریں سننے کو ملیں گی. ان کا کہنا تھا کہ دنیا میں توانائی کی طلب میں 6-7% اضافہ ہوگا اور کورونا پر بھی قابو پایا جا رہا ہے, اس لیے دنیا میں توانائی کی طلب اور ضرورت بڑھ جائے گی. انہوں نے مزید کہا کہ ہم تیل اور گیس کی بارٹر ٹریڈنگ کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں اور ہم ایران کے تیل کے شعبے میں ہر قسم کی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کریں گے. انہوں نے کہا کہ ملک میں کئی تعمیراتی اور ترقیاتی منصوبے ایسے ہیں کہ جو کئی برسوں سے نامکمل ہیں, اور ہم تیل اور گیس کی بارٹر ٹریڈنگ کے ذریعے ان کی مالی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایران کی وزارت صنعت و تجارت و معدنیات کے کالا عہدیدار سید محمد مہدی ہادی نے کہا کہ ملک کے مختلف صوبوں سے ملنے والی رپورٹوں کے مطابق رواں سال کی پہلی شش ماہی میں مختلف مصنوعات کی درآمد کے بجائے ملک میں ان کی تیاری کا کام ہدف سے آگے بڑھ گیا ہے اور وہ 1.70 billion تک پہنچ گیا ہے. انہوں نے کہا کہ رواں سال کے لیے یہ ہدف 3.40 billion مقرر کیا گیا تھا, لیکن صوبوں سے ملنے والی رپورٹوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ رواں سال کی پہلی شش ماہی میں 50% سے زائد ہدف حاصل کر لیا گیا ہے. طے شدہ منصوبے کے تحت 3 کے عرصے میں اور رواں سال کے اختتام تک مصنوعات کی درآمد کے بجائے ان کو ملک کے اندر تیار کرنے کا ہدف مجموعی طور پر 10 billion مقرر کیا گیا تھا. گندم کی عالمی قیمت میں اضافے اور ٹرانسپورٹ کے بھاری اخراجات کی بنا پر ایشیائی خریداروں کی ہندوستانی گندم میں دلچسپی بڑھ گئی ہے, جس سے ہندوستان کی گندم کی برآمدات گزشتہ 8 کے دوران بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے. ہندوستانی حکام کے اندازوں کے مطابق رواں سال کے دوران ہندوستان کی گندم کی برآمدات ممکنہ طور پر 42 lakh tons تک پہنچ جائے گی, کہ جو 2013 کے بعد سب سے زیادہ ہے. گندم کے تاجروں کی رپورٹ کے مطابق ایشیائی خریدار روس اور یوکرین کے بجائے ہندوستان سے گندم خرید کر ٹرانسپورٹ کے اخراجات میں 10-15 billion کی بچت کر رہے ہیں. ہندوستان نے گندم کی قیمت بڑھا کر $305 per ton کر دی ہے, کہ جو گزشتہ 3 میں $260 per ton تھی.
ناظرین, ایران نے اپنی بجلی کی پیداواری صلاحیت بڑھانے کا عزم ظاہر کیا ہے, اور ایران کا بوشہر ایٹمی بجلی گھر جو 1000 MW بجلی پیدا کر رہا ہے اس کی پیداواری صلاحیت بڑھا کر 3000 MW کر دی جائے گی. تفصیلات اس رپورٹ میں.
ایران کے وزیر توانائی نے کہا ہے کہ ہم ملک میں ایٹمی بجلی کی پیداوار 10000 MW تک بڑھانے کے ساتھ ساتھ بجلی گھروں کی پیداواری گنجائش میں اضافہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جس سے آئندہ موسم سرما میں بجلی کی کمی کا مسئلہ حل کرنے میں مدد ملے گی. انہوں نے کہا کہ ہم بجلی کی طلب اور رسد میں توازن پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. واضح رہے کہ ایران کی بجلی کی پیداوار میں تھرمل بجلی کا حصہ 9% ہے, جبکہ قابل تجدید توانائیوں سے بجلی کی پیداوار 904 MW ہے. ایران میں 300 days سورج کی روشنی موجود ہوتی ہے, جس کی وجہ سے یہ شمسی توانائی کے لیے ایک مناسب ملک ہے. اس کے علاوہ ونڈ انرجی کے لحاظ سے بھی یہ اہم ملکوں میں شامل ہے.
ناظرین, اسی موضوع کے بارے میں ہم نے خیالات معلوم کیے ہیں ایران کے مشہور ماہر معاشرہ جناب علی عباسی کے. آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ ایران میں بجلی کی پیداوار اور اس کی صلاحیت بڑھانے کے بارے میں کس طرح اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه
آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور آپ کے ناظرین کی خدمت میں. جو ایسی رینیویبل انرجیز کی بات ہے جو شمسی توانائی کے ذریعے یا دوسرے ذریعوں سے حاصل ہو سکتی ہے, اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے, تو بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو بھی شمسی توانائی کے ذریعے اپنی بجلی حاصل کرتے ہیں یا دوسرے سورسز ان کے پاس ہیں, اور یہ ہم لوگوں کے ملک میں بھی ہونا چاہیے اس سے زیادہ. اور اور ہمیں یہ یقین کر لینا چاہیے کہ اگر یہ کام نہیں ہوا تو ہم دنیا سے الگ تھلگ پڑ جائیں گے انرجی کے معاملے میں, اور بہت سارے البتہ نجی شعبے اور دوسرے حتی سرکاری شعبے میں یہ کام کیا گیا ہے کہ رینیویبل انرجیز کا استعمال کیا جائے, بالخصوص شمسی توانائی کا, اور مختلف اداروں کی جانب سے جو اعداد و شمار جاری کیے گئے ہیں اس سلسلے میں وہ بھی کافی حد تک اس سے امیدوں میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ اگر ہمیں ایسا ملک چاہیے جو رینیویبل انرجیز کی طرف آگے ہمیں بڑھنا ہے تو ہمیں یقیناً شمسی توانائی کی جانب ایک اہم اور مستحکم قدم اٹھانا پڑے گا, اور اگر ہم نے اب تک یہ کام کیا ہوتا تو بہت ساری جو صلاحیتیں موجود ہیں ایران کے وسیع ریگستانوں کے اس کا ہم بھرپور طریقے سے استعمال کر سکتے تھے, اور یہ طویل المدت ایک منصوبہ ہے, اور سستی بجلی بلکہ مفت بجلی اس سے حاصل کی جا سکتی ہے. جبکہ مثال کے طور پر اگر پن بجلی اگر آپ استعمال کریں گے تو آج بارش ہو رہی ہے اور کل نہیں ہوگی تو پھر کل آپ کیا کریں گے, اور اس طرح سے عملی طور پر پن بجلی جو ہے کا سلسلہ جو ہے وہ رک جائے گا, اور جو ٹربائنز ہیں وہ پھر نہیں چلیں گے اور بجلی حاصل نہیں کی جا سکتی. لیکن سال کے چاروں موسموں میں ایران کے مرکزی جو ریگستان ہیں ان میں سورج جو ہے اس کی روشنی ہم لوگوں کو حاصل ہے, اور اس کا بھرپور طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے, اور یہ سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ مختلف جو غیر ملکی کمپنیاں ہیں ان کی مدد سے, اور اس سلسلے میں جو بھرپور طریقے سے آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی ہیں کمپنیاں ان کی مدد سے یہ کام کیا جائے. اور اس کے علاوہ سن 2020 میں جو یعنی ایکسپو 2020 جو منعقد ابھی ہوا ہے اس میں ہم لوگوں کو تھوڑا حصہ لینے کی ضرورت ہے, اور ہمارے جو عہدیدار ہیں ان کو غور کرنے کی ضرورت ہے, اور وہاں پر موجود جو کمپنیاں ہیں اور مختلف ممالک جو وہاں پر آئیں گے یہ اس کا ہم لوگوں کو بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھانا چاہیے, اور یہ اس طرح سے ہم مفت بجلی ہمیشہ کے لیے حاصل کر سکتے ہیں.
جی بہت بہت شکریہ, یہ تھے جناب علی عباسی. ناظرین اب چلتے ہیں پاکستان, جہاں حکومت پاکستان کی جانب سے کورونا وائرس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو اقدامات کیے گئے ان کا مختلف حلقوں کی جانب سے خیر مقدم کیا گیا اور انہیں سراہا گیا. پاکستان کے تاجر برادری نے بھی ان اقدامات کو سراہا ہے. جاوید قریشی جو صدر ہیں انجمن تاجران سندھ کے, وہ اس بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کچھ اس طرح کرتے ہیں.
ہم حکومت پاکستان کا شکر گزار ہیں کہ انہوں نے کاروباری سرگرمیاں سات دن کرنے کی اجازت دی. یہ بہت خوشائن فیصلہ ہے, اور جو پاکستانی معیشت کو لاک ڈاؤن کے دوران جو نقصان ہوا ہے انشاءاللہ تعالی اب یہ کاروباری سرگرمیاں بحال ہونے کی وجہ سے انشاءاللہ اس معیشت کو کسی حد تک اس کا ازالہ کیا جا سکتا. کورونا کی ویکسینیشن کے سلسلے میں ہم نے حکومت سے بے حد تعاون کیا, ہم نے اپنے اسٹاف اور آنر کو ویکسینیشن کروائی, ہم نے اپنے مارکیٹوں میں ویکسینیشن کے لیے کیمپ لگوائے, الحمدللہ وہاں ہم نے زیادہ سے زیادہ تعداد میں ویکسینیشن اپنے اسٹاف کی اور اپنے آنر کی کروائی, اور آج اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں کورونا کی جو شرح ہے وہ کافی حد تک کم ہو چکی ہے, اور اس میں کمی کی مین وجہ صرف حکومت کے سخت اقدامات اور تاجر برادری کا تعاون تھا. شاید حکومت اپنی طرف سے سختی کرتی اور تاجر برادری تعاون نہ کرتی تو یہ جو آج نتائج آپ کے سامنے آ رہے ہیں وہ نہیں آ سکتے تھے. اس سلسلے میں ہمیں پتا ہے کہ حکومت کے جو سخت اقدامات تھے وہ ہمیں ضرور برے لگے, لیکن آج ان کا ثمر ہمیں ملنا شروع ہو گیا ہے. لیکن حکومت جب سخت اقدامات کرتی ہے اور تاجر برادری اسے تعاون نہ کرے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ معیشت کے لیے بہتری ہو. تاجر برادری اور حکومت کو ایک ساتھ اچھے اقدامات کرنے چاہیے تاکہ ملک پاکستان کی معیشت کو ہم تیزی سے پلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں ملک پاکستان سے مکمل کرونا کا خاتمہ ہو اور تاجر برادری بھی سکون کا سانس لے پائے. جو نقصان ڈیڑھ پونے دو سال میں تاجر برادری اور معیشت کو ہوا ہے وہ انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات سے ہمیں امید ہے کہ اب تاجر سرگرمیاں بحال ہونے کی وجہ سے وہ انشاءاللہ کسی حد تک اسے قابو میں آ جائے گا، لیکن وہ وقت بھی گزر گیا الحمدللہ، آج ہم اچھے وقت کی طرف تمام لوگ چل نکلے ہیں اور اللہ تعالی ہمیں ضرور اس چیز کا ثمر ملے گا، جو مشکلات تھی وہ کافی حد تک کم ہو چکی ہیں اور اب اچھے دن آنا شروع ہو گئے ہیں۔ لیکن یہ نہ سوچیں عوام بھی اور تاجر برادری بھی کہ کرونا ملک سے ختم ہو گیا ہے، لیکن آج بھی ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے، ہمیں ویکسینیشن جن لوگوں نے نہیں کرائی سیکنڈ ڈوز انہیں کروانی چاہیے، دوسرا جو بھی ہمیں ماسک ضرور پہننا چاہیے، پبلک مقامات پہ جاتے ہوئے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، تبھی جا کر یہ کرونا کی وبا سے ہم چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، ورنہ یہ کرونا دوبارہ بھی آ سکتا ہے، ہماری تھوڑی سی بے احتیاطی کی وجہ سے پھر ہم لاک ڈاؤن کی طرف جا سکتے ہیں، کیوں ہمارے ملک کی معیشت مزید اب یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتی کہ اسے کسی طریقے سے سرگرمیاں، معاشی سرگرمیاں کو جو ہے وہ روک دیا جائے۔
بہت بہت شکریہ، یہ تھے جناب جاوید قریشی۔ ناظرین، اس وقت ہم آپ کو ایران کے شمال مغرب میں واقع مشرقی آذربائیجان انڈسٹریل زون لیے چلتے ہیں، جو سرمایہ کاری خاص طور پر غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔
دولت پیدا کرنے اور سرمایہ کاری کے لیے سہولیات کی فراہمی تمام معاشروں اور ملکوں کی مستقل پالیسی ہے کہ جو دفتری اور اقتصادی اخراجات میں کمی کر کے پیداوار میں اضافہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایران میں تخصصی انڈسٹریل زونز قائم کرنے پر توجہ دی جا رہی ہے۔ ایران کے شمال مغرب میں واقع مشرقی آذربائیجان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے انڈسٹریل زون نے سرمایہ کاری حاصل کرنے کے لیے اچھی سہولیات اور امکانات فراہم کیے ہیں۔ یہ انڈسٹریل زون 260 ہیکٹر رقبے پر تعمیر کیا گیا ہے اور یہاں 4000 سے زیادہ افراد کام کر رہے ہیں۔ اس زون سے تبریز بین الاقوامی ہوائی اڈے اور ریلوے لائن کا مناسب فاصلہ اس کی اہم اور نمایاں خصوصیات میں شمار ہوتا ہے۔ تبریز، سہلان اور جلفا میں اہم کسٹم دفاتر کی موجودگی اور اس کا اور ارس فری ٹریڈ زون کا راستہ ایک ہونے کی وجہ سے یہ ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری حاصل کرنے کا سبب بنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ اقتصادی لین دین میں اضافے کے لیے مناسب گنجائش کا حامل ہے۔ اس انڈسٹریل زون میں ایلومینیم، پروفائل، یو پی وی سی، اسٹیل اور ٹیکسٹائل کے کارخانوں کے ساتھ ساتھ کاریں تیار کرنے، غذائی اشیاء اور کیمیاوی مواد بنانے والی صنعتیں جدید ترین ٹیکنالوجی کے ساتھ اور عالمی معیارات کے مطابق مصنوعات تیار کرنے میں مصروف ہیں۔
اور ناظرین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام اقتصاد نامہ اپنے اختتام کو پہنچا، مجھے اجازت دیجیے۔
Thank you.